بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر مبارک پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا, ان یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, یقیناً اعمال کا موازنہ نیتوں سے کیا ہوا ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے, ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. اب یہاں دو جملے ہو گئے. پہلا جملہ ہو گیا انما الاعمال بالنیات, دوسرا جملہ ہو گیا وانما لامرئ ما نوى. تو یہ جو دو جملے ہیں تو بعض شراح کرام کی رائے یہ ہے کہ پہلا جملہ مستقل ہے اور دوسرا جملہ اس کی تاکید کے واسطے آیا ہے. دوسرے جملے کے ذریعے سے پہلے والے جملے کی تاکید ہو رہی ہے, جبکہ دوسرے بات شراح کرام کی رائے یہ ہے کہ دونوں جملے الگ الگ ہے. انما الاعمال بالنیات ایک مستقل جملہ ہے, وانما لامرئ ما نوى ایک مستقل جملہ ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا, دوسرے جملے کو پہلے جملے کی تاکید کہو یا دوسرے جملے کو تاسیس کہو, تاسیس یعنی نیا, پہلا الگ دوسرا الگ. فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها, جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی, دنیا کو کمانے کے لیے ہوگی, تو وہ دنیا کو حاصل کر لے گا. يصيبها کا ترجمہ حاصل کر لے گا. جس کی ہجرت دنیا کے کمانے کے لیے ہوگی وہ دنیا کو حاصل کر لے گا. او الی امرأتی ینکحہا, اور جس کی ہجرت کسی عورت کی طرف ہوگی کہ عورت سے وہ نکاح کر لے وے, شادی کر لے وے. فہجرته الی ما ہاجر الیہ, جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے وہ ہجرت اس کو حاصل ہو جائے گی, جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی. اب یہاں چند امور سمجھنے ہیں. پہلا یہ سمجھنا ہے کہ اول دونوں جملے انما الاعمال بالنیات اور وانما لامرئ ما نوى دونوں میں کیا فرق ہے, اس لیے کہ بظاہر دونوں کا مفہوم ایک ہی نکلتا ہے کہ اعمال کا موازنہ نیتوں سے کیا ہوا ہے, ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس شخص نے نیت کی. بظاہر دونوں کا مفہوم ایک معلوم ہوتا ہے, لیکن شراہ کرام نے دونوں کے درمیان میں فرق بتلایا ہے. پہلا فرق, انما الاعمال بالنیات والا جو جملہ ہے یہ نفسِ نیت کو بتلانے کے لیے آیا ہے. نفسِ نیت, اور دوسرا جملہ جو آیا ہے یہ اخلاصِ نیت کو بتلانے کے لیے آیا ہے. تو پہلا جملہ نفسِ نیت کے لیے اور دوسرا جملہ آیا ہے نیتِ صالحہ, اخلاص والی نیت کو بتلانے کے واسطے یہ دونوں کے درمیان میں فرق ہو گیا. نمبر دو, دوسرا فرق, اول جملہ نفس نیت کو بتلاتا ہے تو دوسرا جملہ عبادتوں کی منزل اور مرتبے کو بتلاتا ہے. اول جملہ نفس نیت کو بتلاتا ہے تو دوسرا جملہ عبادت کی منزل, عبادت کے مرتبے اور مقام کو بتلاتا ہے کہ جس مرتبے کی تم نیت کرو گے ویسا ثواب عبادت پر پاؤ گے. جس مرتبے کی نیت تم کرو گے اس مرتبے کا اجر اور ثواب تم پاؤ گے. یہ دوسری چیز بتلائی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نیتوں کے مراتب کیا کیا ہے. یہ بتلایا ہے کہ جس مرتبے کی تم نیت کرو گے اس مرتبے کا تم ثواب پاؤ گے. تو نیت کے مراتب کیا کیا ہوتے ہیں سمجھ لو. نمبر ایک, نیت کا پہلا مرتبہ ہے جنت کی طلب. ایک آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے جنت حاصل کرنے کے واسطے. نمبر دو, عمل کرتا ہے جہنم سے بچنے کے واسطے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں تاکہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں. نمبر تین, رضائے الہی کے واسطے. عام طور پر عبادات کے اندر یہ تین نیتیں کار فرما ہوتی ہے. ایک جنت کو حاصل کرنے کی نیت, نمبر دو جہنم سے بچنے کی نیت, اور نمبر تین رضائے الہی کی نیت. تیسرے نمبر والی نیت سب سے افضل نیت ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرے. اگرچہ جنت کے لیے نیت کرنا بھی مناسب ہے, جہنم سے بچنے کے لیے نیت کرنا بھی ٹھیک ہے, لیکن رضائے الہی کے لیے نیت کرنا یہ افضل ترین نیت ہے. ایک تیسری بات سمجھو, وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَا نَوَى, یوں بتلاتا ہے کہ شریعت کے اندر نیابت نہیں ہے. نیت میں, شریعت میں نیت کرنے میں نیابت جاری نہیں ہوتی. وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَا نَوَى, جس شخص نے جو نیت کی وہ ملے گا. ہر شخص کو خود نیت کرنی پڑے گی, نیت میں نیابت چلتی نہیں. اب ایک آدمی نے بازو والے دوست کو کہہ دیا, دیکھ میں نماز میں ہے نا, وضو کر کے دیر سے پہنچوں گا, تو میری نیت کر کے رکھنا, میں آگے صرف تکبیر تحریمہ کہہ دوں گا, تجھے میری نیت ریڈی رکھنے کی کہ اثر کی فرض. میں تو آ کے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے جڑ جاؤں گا. تو یہ ہو گئی نیت میں نیابت, یہ جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. تو وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَا نَوَى والے جملے میں یہ بتلایا کہ نیت کے اندر نیابت صحیح نہیں. تو پھر اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک نابالغ بچہ حج کا احرام باندھے اور وہ نیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو شعور نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، صغر سینی کی وجہ سے چھوٹا سا بچہ ہے، تو اس کا باپ یا ماں والی اس کی طرف سے نیت کر لے رہے تو نیت کافی ہو جائے گی، چھوٹا سا بچہ حج کی نیت کرنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نیت نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف سے اس کا والی اگر نیت کر لے گا تو کافی ہو جائے گا، چونکہ وہ بچہ تو چھوٹا ہے، اس میں شعور ہی نہیں نیت کرنے کا۔ تو دیکھیے ایک مسئلہ آپ کو بتلایا میں کہ جس میں نیت میں نیابت جائز ہے، سمجھ میں آیا اس کا کہ صغیر بچے کی طرف سے چھوٹے جس میں کوئی فہم شعور نہ ہو اس کا والی نیت کرے تو معتبر ہو جاتی ہے، اور ابھی تم نے یہ کہا کہ نیت میں نیابت جائز نہیں۔ جواب، یہ جو صغیر غیر فہم جس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے اس کی طرف سے والی کی نیت معتبر ہوتی ہے ایک امر خارج کی وجہ سے، امر خارجی کی وجہ سے، اور امر خارجی یہ ہیں کہ اس چھوٹے لڑکے میں نیت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، چھوٹے لڑکے میں نیت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس وجہ سے اس امر خارجی کی وجہ سے اس کا والی اس کی طرف سے نیت کرے گا تو کافی ہو جائے گی۔ ایک چوتھی اہم بات سمجھو، دوسرا جملہ یہ بتلا رہا ہے وَإِنَّمَا لِمْرِمَّا نَوَا، ایک آدمی نے ایک عمل کرنے کی نیت کی، یہ بہت فائدے کی چیز ہے، ایک آدمی نے ایک عمل کرنے کی نیت کی لیکن عذر شرعی کی وجہ سے عمل نہ کر سکا تو ابھی اللہ اسے اجر عطا فرما دیں گے۔ کسی عمل کے کرنے کی آپ نے نیت کی اور ایک شرعی عذر آ گیا اس کی وجہ سے آپ عمل نہیں کر سکے تو ابھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے۔ آپ نے اس کی دو مثالیں پڑھی ہیں، ایک مثال پڑھی مسافر، دوسری مثال پڑھی مریض، کہ ایک آدمی تندرستی کے زمانے میں تہجد، اشراق، اوابین، چاش، سنن، نوافل ساری عبادتیں کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا، اس کے دل میں نیت ہے، جذبہ ہے، ارادہ ہے، کاش کہ میری صحت اچھی ہوتی تو میں یہ ساری عبادت انجام دیتا، کہ تو میں بیمار ہو گیا اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں، تندرستی کی وجہ میں کرتا تھا، بیماری آ گئی اس لیے وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ عذر ہو گیا بیماری، تو بغیر عمل کیے ہوئے بھی اللہ اس کو تمام عبادتوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا آسان ہے کہ نیت کر لی لیکن عذر ہے اور عمل نہیں کر سکا تو ساری عبادتوں کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری مثال میں، ایک آدمی مقیم ہے اور مقیم ہونے کی حالت میں عبادات کثرت سے انجام دیتا ہے، سفر میں گیا، سفر کی وجہ سے وہ آدمی عبادات نہیں کر سکا، یہ عذر آ گیا سفر، تو سفر کی وجہ سے عبادات نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام عبادتوں کا ثواب عطا کر دیں گے۔ تو ایک شخص نیت کرے لیکن عذر شرعی آ گیا جس کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے۔ اسی کو دوسری جگہ یوں تعبیر کیا گیا، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی وہ عمل نہ کر سکا، مخلصانہ نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے اوپر اس کو اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے. اس پر ایک واجب واقعہ سنا، حضرات مفسرین نے اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے. پچھلی امتوں میں ایک نبی کے اوپر وحی آئی، غالباً واقعہ بنو اسرائیل کا ہے، اور اس دور کے نبی کے اوپر، کیونکہ بنی اسرائیل میں تو کئی انبیاء گزرے ہیں، اللہ کے یہاں سے وحی آئی، اور وحی میں ایک غریب آدمی کا نام لیا گیا کہ آپ کی امت میں فلاں نام کا آدمی ہے، اس کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول فرما لیا. اب یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ کسی نبی کو اس کے امتی کا نام لے کر تعیین کر کے وحی کے ذریعے خوشخبری سنائی جائے کہ اس کا نیک فلاں صدقہ قبول ہو گیا. بہت بڑی بات تھی، نبی کو بھی تعجب ہوا، تو نبی نے اس غریب آدمی کو بلوایا، پوچھا بھائی آج تو نے کیا صدقہ کیا؟ کہا کیوں حضرت؟ کہ بھائی بتاؤ کیا صدقہ کیا؟ اس نے کہا حضرت آپ کیا میری مذاق کرتے ہو، میں ایک غریب آدمی کیا صدقہ کروں گا، میرے پاس اپنے گزران کے لیے کچھ مشکل سے ہوتا ہے، کہاں سے میں صدقہ کروں گا؟ کہ نہیں، صحیح سچی بات بولو، معاملہ وحی کا ہے، وحی کے اندر یہ بشارت ہے کہ تم نے کوئی صدقہ کیا ہے اور وہ صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے. تب اس آدمی نے جواب دیا کہ حضرت آج میں گلے کے چھلکے کے ڈھیر پر کھڑا ہوا تھا. اور گلہ ہوتا ہے چاول گیہوں، اس کے اوپر ایک چھلکا ہوا کرتا ہے، کھیت میں سے جب کاٹ کے لاتے ہیں پھر چھلکا الگ کرتے ہیں، دانہ الگ کرتے ہیں، پھر وہ چھلکا مختلف کاموں میں آتا ہے، جانوروں کو کھلاتے ہیں، اینٹ بنانے میں استعمال کرتے ہیں چاول کا چھلکا، گیہوں کا چھلکا جانور کھاتے ہیں. تو کہا آج میں جو ہے گلے کے چھلکے کے ڈھیر پر کھڑا ہوا تھا اور میرے دل میں یہ جذبہ آیا، اے اللہ یہ جتنے چھلکے ہیں کاش کہ اتنا گلہ میرے پاس ہوتا تو میں تیرے نام پر وہ سارا گلہ صدقہ کر دیتا. یہ جذبہ اس کے دل کے اندر آیا، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس گلہ نہیں چھلکے ہیں، چھلکے تو صدقے نہیں ہوتے، کون اس کو صدقے میں لے جائے. تو کہا دل کے اندر یہ جذبہ آیا کہ کاش کہ میں اتنا صاحب مال ہوتا کہ جتنے یہ چھلکے ہیں اتنا غلہ ہوتا تو اللہ کے نام پر میں صدقہ کرتا. نبی نے کہا کہ بس یہ جو تیرے دل کے اندر ایک ارادہ آیا، ایک نیت اور جذبہ آیا، وہی چیز اللہ کے یہاں ایسی قبول ہو گئی کہ چھلکے کے اوپر اور چھلکے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر جو تو نے دل میں سوچا کہ یہ غلہ ہوتا تو میں اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا، اس پر اللہ نے تجھے حقیقی صدقے کا ثواب عطا فرما دیا. اسی کو کہتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ ایک مرد مومن کی مخلصانہ نیت اور جذبہ اس کے عمل سے بڑھ کر کے ہوا کرتا ہے. اسی لیے آدمی نیت جذبہ ارادے بڑے بڑے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیات کو پورا فرماوے، वरना कम से कम उस पर सवाब तो मिल ही जाएगा, अजर तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें याद रखने का कि नियत का ताल्लुक अल्लाह से है, कि नियत वाकई थी या एक जो है हिलने वाली नियत थी। तो वाकई अगर सही जज्बे से आदमी नियत करता है और वो अमल नहीं कर पाता है, तो भी अल्लाह ताला उसको वो अजर और सवाब अता फरमा देते हैं। वह इन्नमली मरीम मानवा के ज़रिए से ये बतलाया कि अगर किसी अमल की नियत की और उज़्रे शरई की वजह से वो अमल नहीं कर सका, तो अल्लाह के यहाँ उसके ऊपर उसको सवाब मिल जाएगा। पांचवी बात समझो दोनों जुमलों के बारे में, तअद्दुदे मनवी को बयान करना है। तअद्दुदे मनवी क्या मतलब कि वह इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, एक आदमी जितनी भी नियतें करेगा उन तमाम नियतों के एतबार से अल्लाह ताला उसको अजर और सवाब अता फरमाएंगे। जितनी भी नियत करेगा उन तमाम नियतों के एतबार से अल्लाह ताला उसको अजर और सवाब अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। इससे वो बात साबित हो गई एक अमल में मुतअद्दिद नियत की, वह इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, आदमी हर अमल में जितनी नियत करेगा उस एतबार से वो अल्लाह के यहाँ सवाब पाएगा। दूसरी एक चीज समझनी है लफ्ज़े हिजरत को। हिजरत के लुगवी माना आता है तर्क, किसी चीज को छोड़ देना। ये वसल की जिद है। लफ्ज़े हिजरत तर्क यानी वसल की जिद है। आम तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तर्क वतन के ऊपर कि आदमी अपने वतन को छोड़ देवे, उसको हिजरत कहा जाता है। उसके बाद हिजरत की अकसाम समझो। पहली किस्म हिजरत उर्फी। हिजरत उर्फी की चंद सूरतें हैं। हिजरत उर्फी यानी जिसको लोग अपने उर्फ और महावरे में हिजरत कहते हैं उसको हिजरत उर्फी कहा जाता है। उसकी पहली सूरत ये है कि दारुल कुफर से दारुल इस्लाम हिजरत करके जाना, यानी जहाँ पर कुफ्र का गलबा हो, अहकाम शरीयत पर अमल न हो सकता हो, वहाँ से हिजरत करके दारुल इस्लाम चला जाना। और ये हिजरत सहाबाए किराम ने इब्तिदाई ज़माने के अंदर की, दौरे अव्वल के अंदर की, कि मक्का दारुल कुफ्र था, वहाँ से हिजरत करके दारुल इस्लाम मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ वो चले गए। दूसरी सूरत हिजरत उर्फी की दारुल खौफ से दारुल अमान की तरफ हिजरत करना। दारुल खौफ से दारुल अमान की तरफ हिजरत करना यानी जहाँ हर वक्त अपनी जान माल पर खौफ लगा रहता हो, वहाँ से हिजरत करके जहाँ जान माल को अमन हासिल हो, ऐसी जगह पर हिजरत करके चले जाना। तीसरी सूरत दारुल कुफ्र से दारुल अमान चले जाना। दारुल कुफ्र से دار الامان کی طرف ہجرت کر کے چلے جانا. یہ دوسری اور تیسری کی مثال بنے گی مکہ سے حبشہ کی ہجرت. صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ میں خوف تھا, مکہ کافروں کا تھا, تو وہاں سے پر امن جگہ حبشہ کی انہوں نے ہجرت کر لی. دوسری اور تیسری کی مثال بنے گی مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا. چوتھی صورت, جس جگہ پر اسلامی احکام پر عمل کرنا دشوار ہو, وہاں سے ایسی جگہ ہجرت کر کے چلے جانا جہاں عافیت سے اسلام پر عمل کر سکے. بہت سی جگہوں پر اسلامی احکام پر عمل کرنا دشوار ہوتا ہے, ناممکن ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. وہاں سے ہجرت کر کے آدمی ایسی جگہ چلا جائے جہاں عافیت سے احکام اسلام پر عمل کر سکے. چھٹی صورت, جہاں فسق و فجور کا غلبہ ہو وہاں سے ہجرت کر کے جہاں نیکی کا غلبہ ہو ایسے علاقے میں چلے جانا. ایک علاقے میں, ایک محلے میں, ایک شہر میں بے حیائی, بے شرمی, گناہ, فسق و فجور کا ماحول عام ہے. آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور ایسی جگہ چلے گئے جہاں نیکی اور دینداری کا ماحول عام ہے. یہ ہجرتیں قیامت تک جاری رہے گی کہ جہاں احکام اسلام پر عمل نہ کر سکے وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جانا جہاں عافیت سے احکام اسلام پر عمل کر سکے. اسی طریقے سے جہاں فسق و فجور کا غلبہ ہو وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں نیکی, تقویٰ اور صلاح کا ماحول عام ہو. یہ سب ہجرت عرفی کی الگ الگ صورتیں ہیں. ایک دوسری قسم ہے ہجرت حقیقی. یہ تو پہلی صورت تھی ہجرت عرفی, اب لے لو دوسری قسم ہجرت حقیقی. ہجرت حقیقی یہ ہیں, ان تہجر ما کرہ ربک, اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا, یہ ہجرت حقیقی کہلاتی ہے. ان تہجر ما کرہ ربک, رب کو جو چیز پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا, یہ ہجرت حقیقی کہلاتی ہے. یعنی گناہ کو چھوڑ دینا, یہ ہجرت حقیقی ہے. اور یہ ہر زمانے میں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, ای الہجرت افضل, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہجرت کون سی؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تہجر ما کرہ ربک, جو چیز رب کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو, یہ ہے بہترین ہجرت. اور یہ ہر زمانے کے اندر ہے. تو یہ ہو گیا ہجرت کے متعلق. اب لفظ دنیا ذرا سا سمجھ لو. دنا یدنو دنوون, جس کے معنی آتے ہیں قریب اور نزدیک ہونے کے. دنیا قریب, نزدیک, فو اللہ کا وزن ہے دنا یدنو دنوون سے. دنیا کو دنیا نمبر ایک, دنا یدنو دنوون سے فو اللہ کا وزن, جس کے معنی قریب ہونے کے. اب دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ نمبر ایک, یہ آخرت سے قریب ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. قریب ہے آخرت, مرے نے آخرت. دوسری وجہ تسمیہ, دنیا ختم ہونے کے قریب ہے. تیسری وجہ تسمیہ, بعض لوگوں نے اس کو دنا اتن سے مشتق بانا ہے. دنا یدنو سے نہیں, دنا اتن کے معنی کمینی, کمینی. اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں یہ گھٹیا چیز ہے. آخرت تو بہت عمدہ چیز, اور آخرت کے مقابلے میں دنیا گھٹیا چیز. چوتھی وجہ تسمیہ, دنا اتن سے مشتق, اللہ کی نظر میں دنیا بالکل گھٹیا چیز ہے. یہ ہو گئی اس کی لغوی وجہ تسمیہ چار. دو میں دنا یدنو دنون قریب کا معنی, اور دو میں دنا اتن کمینگی گھٹیے پن کا معنی. یہ چار لغوی معنی ہو گئے. اصطلاح میں دنیا کس کو کہتے ہیں؟ زمین پر جو چیزیں ہیں, فیضا, جمیع مخلوقات, جواہر, اعراض, اس کے مجموعے کو دنیا کہا جاتا ہے. زمین میں جو کچھ ہے, فیضا, جمیع مخلوقات, جواہر, اعراض, ان سب کو دنیا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دنیا کی اصطلاحی تعریف ہو گئی. اب یہاں ایک علمی سوال پیدا ہوتا ہے, کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر تو اس حدیث کو مختصر کیا ہے, باقی چھ جگہوں پر جہاں ذکر کیا وہاں پوری روایت ذکر کی. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكرها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. یہ یہاں ہے, دوسری جگہ وہ جملہ بھی آیا, فمن کانت ہجرته الى اللہ و رسوله فہجرته الى اللہ و رسوله. یہ جملہ بھی آیا, فمن کانت ہجرته الى اللہ و رسوله فہجرته الى اللہ و رسوله. یہ جملہ بھی آیا. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلا جملہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا, وہاں فرمایا فمن کانت ہجرته الى اللہ و رسوله, اس میں ظاہر فہجرته الى اللہ و رسوله, جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف, تو اس کی وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف سمجھی جائے گی. اللہ رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کو اجر اور ثواب بھی وہی ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ملا کرتا ہے. تو پہلا جملہ اس میں ظاہر لائے. اب دوسرا جملہ دیکھو, فہجرته الى ما هاجر الیہ. یہاں آ کے اضمار کر دیا, یہاں یہ نہیں کہا فہجرته الى دنیا فإلى الدنیا فمن کانت ہجرته الى امرأة فہجرته الى امرأة, یہ نہیں کہا, یہاں اضمار کیا. سوال سمجھ میں آیا؟ تو یہاں تو مختصر روایت ہے, لیکن جہاں تفصیلی روایت امام نے ذکر کی ہے تو وہاں پہلا جملہ اس میں ظاہر آیا ہے فہجرتہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، اور دوسرے جملے کے اندر اضمار آ گیا تو ایسا کیوں کیا؟ پہلی وجہ سمجھ، اول مقام پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر کے اندر صراحتاً ذکر کرنے میں ایک بندے مومن کو اللہ رسول کا نام زبان پر لینے میں زیادہ لذت اور مزہ آتا ہے. ایک مرد مومن اپنی زبان کے اوپر اللہ کا نام لے لے، اللہ کے رسول کا نام لے لے، اس میں اس کو لذت آئے گی، مزید مزہ آئے گا. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کا نام بار بار زبان پر لے لے تو بار بار ذکر ہوگا، بار بار اجر اور ثواب ملے گا. تو پہلے جملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس میں ظاہر لائیں گے تو بار بار اللہ اور رسول کا تذکرہ زبان پر آئے گا، تو اللہ رسول کے نام کے لینے میں لذت بھی آئے گی اور مزید ذکر کا اجر اور ثواب بھی ملے گا. جبکہ دوسرے جملے میں کیا ہے؟ دنیا اور عورت ہے، دونوں چیز بار بار بولنے کی نہیں ہے، اس لیے وہاں اضمار آ گیا ہے. اس لیے کہ عربیت کا ایک قانون ہے، اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب. اب دنیا کو بار بار بولو گے تو دنیا دل میں بیٹھے گی، عورت کو بار بار بولو گے تو عورت دل میں بار بار بیٹھے گی. اسی لیے دنیا اور عورت دونوں ایسی چیز تھی کہ اس کو بار بار زبان کے اوپر لانا مناسب نہیں تھا، اسی لیے دوسرے جملے کے اندر اضمار ہوا اور اول کے اندر جو ہے صراحتن آیا. بعض حضرات دوسرے جملے میں اضمار کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ پہلے جملے کے اندر اس میں ظاہر ہے، چونکہ اللہ اور رسول توجہ اور انابت کی چیز ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف انابت کرو، تو اللہ اور رسول تو انابت کی چیز ہے، اس لیے صراحتن آیا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جبکہ دنیا اور عورت دونوں اعراض کرنے کی چیزیں ہیں کہ اس سے بھی اعراض کرو، اس سے بھی اعراض کرو، اسی لیے اس میں ضمیر لایا گیا. تو اس میں ظاہر لایا گیا چونکہ وہ انابت کی چیز ہے اللہ اور رسول، اسی لیے اس میں ظاہر. اور دنیا اور عورت دونوں انابت کی چیز نہیں ہے بلکہ اعراض کرنے کی چیز ہے، اسی لیے اس کو اس میں ضمیر کے ساتھ ذکر کیا گیا. یہ ایک اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر والے جملے کے اندر فرق بیان کیا گیا. بعض حضرات نے ایک بہت عمدہ توجیہ کی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فی الدنیا فہجرتہ الی اللہ و رسولہ فی العقبہ، کہ جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو آخرت میں انجام کے اعتبار سے اس کی وہ ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف سمجھی جائے گی. یعنی دنیا کے اندر تم نے اللہ رسول کی طرف ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ کی یہاں تمہیں انجام کار اس کا اجر اور ثواب جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وہ حقیقت کے اندر اللہ رسول کی طرف ہجرت کرنے کا اللہ تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. تو فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فی الدنیا فہجرتہ الی اللہ و رسولہ فی العقبہ، آخرت میں اسی کا نتیجہ تمہیں اجر اور ثواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ حدیث اول کے متعلق کچھ باتیں ہو گئیں. اب دو باتیں باقی رہ جاتی ہیں. نمبر ایک, اس حدیث کے فضائل کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح میں سب سے پہلے اس حدیث کو ذکر فرمایا, تو اس حدیث کے فضائل کیا ہے. نمبر ایک, فضیلت کے باب کے اندر پہلی بات یہ سمجھو, اجمعوا واکثر فائدتن, یہ حدیث بڑی جامع ہے اور اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں. اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے اول اس حدیث کو ذکر فرمایا. دیکھیے نہیں, اتنے دن پڑھنے کے باوجود بھی ابھی ایسا لگتا ہے کہ بہت تھوڑی سی باتیں بیان ہوئی, ابھی تو اور اس کے اوپر باتیں بتلانی چاہیے. اجمعوا واکثر فائدتن یعنی بڑی جامع ترین روایت ہے اور بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں. نمبر دو, دوسری فضیلت سمجھو, جتنی بھی چیزیں اللہ کی طرف سے ہم کو کرنے کے لیے کہی گئی جس کو ہم مامورات کہتے ہیں, کرنے کے لیے جتنی چیزیں بتلائی گئی وہ مامورات کہلاتی ہیں. مامورات دو طرح کے ہیں, ایک جس کا تعلق ظاہر سے ہے, دوسرا جس کا تعلق باطن سے ہے. بہت سے مامورات وہ ہیں جو ظاہر میں ہم کو کرنے ہیں, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, ہجرت کرو, یہ ظاہر سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور بہت سے مامورات وہ ہیں جس کا تعلق باطن سے ہے. تو شریعت کے کل مامورات دو قسم ہیں, ما یتعلق بالظاہر وما یتعلق بالباطن. تو یہ جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی یہ ما یتعلق بالباطن ہے, کہ شریعت کے وہ مامورات جس کا تعلق باطن سے ہے وہ تمام کے تمام مامورات میں اصل الاصول یہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث شریف ہے. تیسری فضیلت سمجھو اس حدیث کی, انسان کے اعمال تین طریقے کے ہیں. نمبر ایک, عمل بالقلب. نمبر دو, عمل باللسان. نمبر تین, عمل بالجوارح. تین طریقے کے انسان اعمال کرتا ہے. زبان سے اعمال کرے گا جیسے تسبیح تلاوت, دل سے عمل کرے گا جیسے دل میں اللہ کی محبت ہے, نبی کی محبت ہے, اخلاص ہے, یہ دل کے اعمال ہیں. اور اعمال جوارح یعنی ظاہری بدن سے جو اعمال کرے گا. تین طرح کے اعمال ہو گئے, اعمال باللسان, اعمال بالقلب, اعمال بالجوارح. تو یہ حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات والی, اس کا تعلق ہے اعمال بالقلب سے, کہ دل سے جتنے بھی متعلق اعمال ہے ان تمام کے تمام اعمال میں اصل الاصول انما الاعمال بالنیات ہے. چوتھی بات سمجھو حدیث کی فضیلت کے اندر, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کو 500,000 حدیث یاد تھی. بعضوں نے 6 کی بھی بات کہی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 500,000 احادیث کے حافظ تھے. اس میں سے انہوں نے 5 احادیث کا انتخاب کیا ہے جو دین کے اندر اصل اصول کی حیثیت رکھتی ہے. 500,000 احادیث میں سے جن 5 احادیث کو امام اعظم رحمہ اللہ نے دین میں اصل الاصول قرار دیا, اس میں ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث ہے. ایک پانچویں فضیلت سمجھو, امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ چار یا پانچ لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، اس میں سے انتخاب کر کے آپ نے سنن ابو داؤد مرتب فرمائی، پھر فرمانے لگے کہ میں نے حدیث شریف کے اس کل ذخیرے کے اوپر غور کیا تو مجھے چار حدیثیں ایسی ملی کہ اس چار حدیثوں پر کوئی آدمی عمل کرے گا تو کل دین کے اوپر عمل ہو جائے گا. ان چار احادیث میں ایک حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کو قرار دیا. اور دیکھیے اس حدیث کی فضیلت سمجھنے کے لیے ایک آسان بات یہ ہے کہ جب تمام عمل کی مقبولیت اور مردودیت کا مدار نیت پر ہے، کوئی بھی عمل ہو مقبولیت کا مدار بھی نیت پر، مردودیت کا مدار بھی نیت کے اوپر، تو پھر یہ حدیث شریف تمام کی تمام اعمال میں اصل اصول کی حیثیت رکھتی ہے. یہی سب سے بڑی فضیلت ہو گئی کہ کسی طرح کا کوئی بھی عمل ہو، عمل کے اندر جو ہے اصل چیز ہے نیت. اچھی نیت ہوگی تو عمل مقبول ہوگا اور بری نیت ہوگی تو عمل مردود ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ دیکھ لو، اس حدیث شریف سے ہمیں کیا سبق ملا؟ یہ تو سب علمی مباحث ہو گئے اتنے سارے، لیکن ہمیں کیا سبق ملا اس حدیث شریف سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اول نمبر کے اوپر یہ حدیث کو ذکر فرمایا. چند دروس اپنی زندگی کے لیے طے کر لو جو اس حدیث سے ہم کو ملتے ہیں. نمبر ایک، کوئی بھی عمل صالح، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، مستحب ہو، سنت ہو، مباح ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی عادت ڈالو. یہ پہلا سبق ہوا. کوئی بھی عمل صالح، فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی عادت ڈالو. نمبر دو، ارضاء عوام نہ ہو. آج بہت سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ارضاء عوام، لوگوں کو راضی کرنا. تو کوئی بھی عمل ارضاء عوام کے لیے مت کرو، رضاء الہی کے واسطے کرنے والے بنو. تیسرا سبق سمجھو، بد نیتی اور بے نیتی دونوں خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کرو. بری نیت بھی خطرناک اور بے نیت رہنا بھی خطرناک. بد نیتی سے بھی بچو، بے نیتی سے بھی بچو. چوتھا سبق اس حدیث شریف کا، ہر عمل میں جب متعدد نیات کی گنجائش ہے تو ہر نیک عمل میں جس قدر ہو سکے نیت کرو، اور اللہ تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرو. ایک ہی عمل کے اندر جب متعدد نیات کی گنجائش ہے تو ہر عمل میں متعدد نیات کر کے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ثواب کماؤ. پانچواں سبق، نعوذ باللہ کوئی گناہ انسان غلطی سے کرے تو اس میں متعدد نیت اور ارادوں سے بچو، چونکہ گناہ میں متعدد نیات سے گناہ کا وبال زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اسی لیے گناہ کرتے وقت اگر جیسے نفس سے گناہ سے بچو، لیکن اگر گناہ کبھی آدمی کرے بھی تو متعدد نیات سے بچو، کیونکہ متعدد نیات سے گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے. پیچھے مثال گزر چکی. ساتواں سبق لے لو. بہت اہم بات یہ ہے کہ ضروریات زندگی اور عادات زندگی کے کام کو اچھی نیت کے ذریعے عبادت بنا. ضروریات زندگی اور عادت زندگی کے کام کو اچھی نیت کے ذریعے سے عبادت بنا. یہ بہت ضروری ہے. بھائی آج گھر جا رہے ہو نا, جمعرات ہے, تو نیتیں اچھی کر کے جاؤ. والدین کا چہرہ دیکھوں گا جو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے. رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر کے آؤں گا. مدرسے میں جو ہفتے بھر میں پڑھا اس کی تبلیغ کر کے آؤں گا کہ گھر میں بھائی بہن رشتہ داروں کو سکھا کر کے آؤں گا. کتنی ساری نیتیں ہو سکتی ہے. تو مباح کام یعنی جو ضروریات ہیں, عادت کے کام ہیں, اس کو حسن نیت کے ذریعے سے عبادت بنانا سیکھو. یہ بہت اہم چیز ہے اس حدیث شریف کے درس میں. ساتویں چیز, دنیا اور عورت خطرناک چیز ہے, دونوں سے بچنے کا اہتمام کرو. دنیا اور عورت دونوں کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے. پرائی عورتیں دنیا کی بیجا رغبت, غلط رغبت سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. آٹھویں نصیحت, طلبہ عزیز اچھی نیت سے علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر وقت مدرسے میں اجر ثواب عطا کریں گے. حسن نیت پر ہر چیز آپ کی اجر ثواب بنے گی. درسگاہ میں بیٹھنا, سبق پڑھنا, تکرار کرنا, مطالعہ کرنا, مجاہدے بھرا کھانا, مجاہدے بھرا سونا, پابندیوں میں رہنا, یہاں کی مشقتیں, ہر چیز اجر کا باعث بنے گی. کب؟ جب اچھی نیت سے مدرسے میں رہیں گے. یہ اہم سبق ہے اس حدیث شریف کے. اور آخری بات سمجھ لو کہ اخلاص کیسے پیدا کرو گے, اس نے نیت کیسے پیدا کرو گے اپنے اندر, کیسے آئے گی اس نے نیت اور اخلاص, کیا طریقہ اس کا؟ نمبر ایک, اس نے نیت اور اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ, نمبر ایک, مشق کرنی پڑے گی. مشق سے اس نے نیت آئے گی, ایسے نہیں آئے گی. حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مرشد ثانی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, ان کی بات حضرت نے نقل کی. کہا کہ اپنے اندر حسن نیت پیدا کرنے کی ہم نے باقاعدہ مشق کی ایک لمبے زمانے تک, تب جا کر کے پھر نیت کا ہمیں استحضار ہوا. تو کیسے مشق کی؟ مثلا پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا, تقاضا ہے, پیاس ہے کہ پی جاؤں ابھی, لیکن ذرا سا ہمت کر کے رک گئے. کیوں پانی پی رہا ہوں میں؟ نیت درست کر, ان لجسدی کا علیہ کا حق, بدن کا حق ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, لہذا میں پانی پی رہا ہوں. سیرا بھی ہوگی, اللہ کا شکر ادا کروں گا, الحمدللہ الذی سقانی عذباً فراتاً, شکر ادا کروں گا. سیرا بھی ہوگی, اطمینان سے مطالعہ کروں گا, اللہ کی عبادت کروں گا. تو کہا کوئی بھی کام ہم نے کیا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو طاقت سے روکا کہ پہلے نیت کرو پھر عمل کرو. ایک عرصے تک یہ مشق کی کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اپنی طبیعت پر زور ڈالا اور عمل کرنے سے پہلے نیت کا استحضار کیا. کا کچھ عرصے تک اس کی مشق کی، تب جا کر کے پھر طبیعت بن گئی. اب جو بھی کام کرتے ہیں حسن نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اسی لیے چند دنوں تک مشق کرنی پڑے گی. مشق کرو گے تو انشاءاللہ حسن نیت کا استحضار ہو جائے گا. بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو دو تین تین ساتھی جماعت بنا لو، کھانے کے لیے بیٹھو، کیوں کھا رہا ہے، پھٹ سے پوچھو اس کو، عصر کے بعد تفریح میں جا رہے ہو، پکڑ کیوں جا رہا ہے تفریح میں، بول جائے، جمعرات کو ٹھیلا لے کے کپڑے بدل کے خوشی خوشی جا رہا ہے، پکڑ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، فوراً نیت کا استحضار کرواؤ. ایسا کچھ دن تک مشق کرو تو انشاءاللہ بہت جلدی اچھی نیت کا ذہن میں استحضار ہو جائے گا. دوسری چیز صحبت، اچھی نیت والوں کی صحبت اچھی نیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اچھی نیت والوں کے ساتھ رہو گے تو ہماری نیت بھی اچھی ہو جائے گی، بد نیتی والوں کے ساتھ رہو گے تو بد نیتی آئے گی. نمبر تین، دعا. دعا اخلاص دل میں نیت میں پیدا کرنے کی دعا کس کو یاد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صدیق اکبر سے بہت کم حدیث منقول ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی روایت ہے، جس میں نیت کی اخلاص آ جاوے اور ریا ختم ہو جاوے اس کی دعا ہے. کون بتائے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ. بعض روایت میں شیئن کا لفظ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ. یہ چوبیس گھنٹے میں تین مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو، کسی بھی ایک وقت اس کی برکت سے ریاکاری ختم ہوگی اور انشاءاللہ اخلاص پیدا ہوگا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت ہے. اگر اس کا حوالہ چاہیے تو فقیر کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، مسنون وظائف، اس کے اندر اس کا حوالہ صفحہ نمبر کے ساتھ موجود ہے، اس میں دیکھ لینا. پانچویں چیز، ہر عمل کے اندر تین مرتبہ نیت کو دیکھ لیا جائے، شروع، وسط اور اخیر میں. ہر عمل میں تین مرتبہ نیت کو جانچ پرکھ لیا جائے، شروع میں، درمیان میں، اخیر میں، اس سے بھی نیت کا استحضار انشاءاللہ آ جائے گا. شروع سال میں بھی ایک بار نیت تازہ کرنے کی، درمیان میں ششمائے آئے تب، اخیر میں سالانہ کے اوپر. ہر عمل میں تین مرتبہ نیت کا استحضار کرنے کی عادت ڈالو، جیسا عمل، تو اس سے بھی انشاءاللہ اخلاص نیت پیدا ہوگی. غرض یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح میں سب سے پہلے حدیث انما الاعمال کو ذکر کر کے ہمیں سبق دیا کہ میری کتاب پڑھنے سے پہلے، علم کو حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو، تاکہ پھر تم لوگ اجر اور ثواب کے مستحق ہو جائے. اللہ ہم سب کو مخلصین میں سے بنا دے، اور غلط نیتوں سے، بے نیتی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کے اندر ہے، الناس کلہم ہالکون الا العالمون والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون. وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ حَالِقُونَ إِلَّا الْخَالِصُونَ وَالْخَالِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ. کتنی زبردست روایت ہے. النَّاسُ كُلُّهُمْ حَالِقُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ حَالِقُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ حَالِقُونَ إِلَّا الْخَالِصُونَ وَالْخَالِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام.